سے زیادہ محنت کسی کی نہیں ہوتی ہے طالب علم سے. اور اسی بنا پر اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہیں محنت کرتے کرتے, اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہیں. یہ دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے اور کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. وہ جو رحمتیں مل گئی ہے پیدائش کے وقت, وہ اس کے مرنے تک ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے. لیکن انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اس محنت کے راستے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا, اس کی قدر کرنا چاہیے. لیکن بزرگوں دوستو, دوسرا راستہ بھی کھلا ہوا ہے, یہ انسان کا امتحان ہے. جس طرح سے ترقی کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے, اسی طرح سے تنزلی کا بھی کھلا ہوا ہے. اور بہت سے بیچارے محنت کر کے اپنے آپ کو نیچے گڑھے میں گرا لیتے ہیں, یعنی اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر جائے. یہ بہت بڑی اس کی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ محنت اور وہ جد و جہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بات کا اس لیے عنایت فرمایا تھا تاکہ یہ اوپر اٹھے, یہ ترقی کرے, آگے بڑھے. لیکن دونوں راستے کھول رکھے ہیں, اور ارادے کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ پوری چھٹی ہے, ذرا بھی کوئی زبردستی نہیں ہے. چاہے تو ادھر کو چلے اور چاہے ادھر کو چلے, کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی خیر کی طرف چلنے کا ارادہ کرے, اپنے کو قیمتی بنانے کا ارادہ کرے, تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور کوئی اپنے کو تباہ کرنے کا ارادہ کرے, مایوسی کے اندر داخل ہو جائے, تو وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے, وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے. موت سے پہلے پہلے انسان کو آزادی دی ہے, ارادے کی قوت بھی دی ہے, اور اس ارادے کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے, دونوں طاقتیں اس کے اندر ہیں. اور امتحان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف نبیوں کے ذریعے سے دعوت کا نظام قائم کیا, اور دوسری طرف شیطانی اور تاغوتی قوتیں بھی بنا دی ہیں, وہ بھی دعوت دے دی ہیں. جیسے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کی تعلیمات کے روشنی میں اہرائیم حضرات نے انسانوں کو ہدایت کی طرف کو لانے کی دعوت دی, کوششیں کرتے رہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آج تک ہدایت کی طرف کو آنے کی محنت مسلسل ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور شیطانی دعوتیں بھی برابر چلتی رہتی ہیں. دونوں دعوتیں موجود ہیں اور دونوں کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے, بشرطے کہ دعوت چلے. کوئی کوئی سی دعوت چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے, ظاہر ہے دوسری والی غالب ہو جاتی ہے. تو وہ جو شیطانی دعوت ہے اور تاغوتی قوتیں ہیں, وہ تو کبھی چپ ہوتی نہیں ہے. وہ تو زندگی بھر انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے شیطان نے قسم کھائی تھی. میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جنت میں جائے گا, یہ کیسا کیسے تیرا خلیفہ بنتا ہے. جب اس سے کہا گیا کہ یہ اس کے سامنے سجدہ کرو, میں بتائیے یہ برباد ہوئی. اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں تو فرشتوں کا بھی استاد ہوں, تو میرا درجہ تو سب سے اونچا ہے. یعنی گھمنڈ اس کے اندر آ گیا. میرے والا سوال تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں میرا خلیفہ تو یہ ہے, تو بجائے اس کے کہ اسے قبول کر لے گا, اس نے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دے دو, میں اس کو بہکاؤں گا. تو جو مانگا وہ مل گیا. اگر اس وقت یہ مانگ لیتا کہ مجھ سے بدلی ہو گئی ہے, معاف کر دیجئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار معاف کر دیتے. جتنی دفعہ سے غلطی کرے پھر معافی مانگے تو معاف کر دیتے. تو بجائے معافی مانگنے کے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دی جائے, اور میں اس کو بہکاؤں گا اوپر سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور چاروں طرف سے آ کر کے چھٹی ہے. تو وہ دونوں طاقتیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیے وہ شیطانی طاقت مسلسل چلتی رہتی ہے, اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ جو علم کی دولت ہے, جس علم کی بنیاد پر انسان اوپر اٹھتا ہے, وہ علم کی دولت وہ اس کو اپنے اندر لے کر کے اور پھر دعوت کی محنت کو کرنا. اب یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ڈالا گیا. وہ رحمت للعالمین ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے موت کا راستہ ان پر بند کر دیا گیا, تو وہ رحمت کہاں سے بن گئے؟ رحمت اس لیے بن گئے کہ لاکھوں کروڑوں دروازے اس محنت کے کھول دیے. ہر امتی پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی, وہ اس علم کو لے کر کے اور تابوتی قوتوں کا مقابلہ کرے دعوت کے راستے سے. کیونکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ بھی دعوت کے راستے ہی سے محنت کرتی ہیں. دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی اہمیت اور ان کی قیمت کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. یہ دعوت یعنی اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ کتنی بڑھیا کار ہے, یہ کتنے بڑھیا بلڈنگ ہے, یہ کپڑا کتنا بڑھیا ہے, اور یہ مشین کتنی بڑھیا ہے, اور دنیا بھر کی چیز ہے, لاکھوں لاکھوں بازار میں جائے تو پھیلی ہوئی ہے, اور ہر ایک چیز اپنی طرف کو متوجہ کرتی ہے, وہ ضرورت کی ہو یا نہ ہو. چلتا تو ہے, شروع تو کرتا ہے, وہ ضرورت کی چیز ہے لینے کے لیے بازار کی طرف کو, لیکن وہ ضرورت رکتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ دعوتیں چل رہی ہیں, تابوتی دعوتیں چلتی ہیں, تو وہ خواہشات کے اندر کو گھس جا رہا ہے. ضرورتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت محدود رکھی ہے. کھانے کی ضرورت ہے بہت تھوڑی سی, کھانے سے پوری ہو جاتی ہے, کپڑا چاہیے، اسے رہنے کے لیے مکان چاہیے، شادی کرنا ہے اسے، تو یہ ضرورت ہے انسان کی، وہ بہت محدود ہے. لیکن خواہش ایسی ہے کہ ایک آدمی بھی اگر خواہشات کرنے لگے تو پوری دنیا اس کی خواہش کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی ہے، اتنی لچک ہے اس میں. اور اس بات میں آتا ہے کہ اگر ایک وادی بھر کر کے سونا، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، کتنی گہری ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا کہ دوسرا اور ہونا چاہیے، اور دو دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اس کے پیٹ کو بھر ہی نہیں سکتا ہے، سمجھے، وہ قبر کی مٹی بھرے گی. ایسی لچک ہے خواہش کے اندر، وہ شروع کرتا ہے ضروریات کی طرف کے لیے باہر نکلتا ہے، بازار کی طرف جاتا ہے، سمجھے. یہ ضرورتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان ہی کے لیے انسان کے پیچھے لگائی ہے. اگر وہ چاہتا تو ان ضرورتوں کے بغیر پیدا کر دیتا. کیا فرشتوں کو پیدا نہیں کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا کھاتے ہیں یا کون سے کپڑے پہنتے ہیں وہ؟ اور نہ انہیں مکان بنانے کی ضرورت ہے، یہ اور نہ انہیں کوئی بیمار پڑتے ہیں، دوا دارو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ نہیں. یہ ضرورت ہے انسان کے پیچھے لگائی ہے، اور ہزاروں لاکھوں گنا ضرورتیں اس کی خود بخود پوری ہوتی ہے آٹومیٹک. اور تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ انسان کو انتظام کرنا پڑتا ہے، جیسے اسے کھانے کی ضرورت ہے، گیہوں کا دانا ہے، اگر وہ زمین پر ڈالتا ہے نا، اسے زمین کے اندر ڈالا، اب وہاں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر سے وہ پر نکلتی ہے، اور وہ ذرا آگے باہر کو نکلتا ہے، پھر اس میں اناج یا اس میں پھل لگتے ہیں، پھر وقت پہ وہ سوکھ بھی جاتے ہیں اور توڑ لیے جاتے ہیں، اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. کہ یہ سب کسان کر پائے گا؟ وہ سوائے اس کے کچھ کرتا ہی نہیں کہ اس نے دانے کو اس میں ڈال دیا، اور ذرا سے وہ حفاظت کر لیتا ہے تو کوئی دشمن آ کر کے کوئی دوسرا جانور اسے کھا نہ جائے. بقیہ سارا کام خود بخود ہے، اور سورج وہاں پر پہلے سے موجود ہے کہ اس کو گرمی بھی پہنچاتا ہے، اس کو روشنی بھی پہنچاتا ہے، اور ستارے موجود ہیں، اور کائنات کا ایک پورا نظام ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ پتہ بھی نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، اندر میں کیسے وہ ہضم ہوتا ہے، کیسے خون بن جاتا ہے، اور کیسے اس سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ طاقت کیا چیز ہے، اور یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے. اور اتنا کام ہے ضرورت کے پورا کرنے کا کہ اس نے کھانا کھا لیا، لایا، محنت مزدوری کر کے کھانا کھا لیا، وہ اتنا کام ہے. بقیہ سب کچھ وہیں سے پورا ہو رہا ہے. جی بھائی، تو یہ ضرورتیں بڑی محدود ہیں، تھوڑی سی، لیکن آدمی خواہشات کے پیچھے اس شیطانی دعوتوں کی بنیاد پر خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، بلکہ اس کی تعریف ہی ہے، جنت کی تعریف ہی ہے کہ وہاں پر جو تم مانگو گے وہ مل جائے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا، اور اس سے بھی آگے اور اس سے بھی آگے کیا ہے، رسول رحیم، تیرا اللہ کے مہمان ہو جائے. جو مہمان ہوتا ہے, ایک معمولی آدمی کا مہمان ہو وہ ہی اپنے احترام کرنے میں پورے زور لگا دیتا ہے, جو اللہ کا مہمان ہو جائے تو وہ ایسی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں رکھی ہے, نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے, نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے, اور نہ کسی دل کے اوپر ان کا باہمل ہی اترا ہے. ایسی زبردست نعمت ہے اللہ نے جمع کی ہوئی ہے, لیکن وہ ساری کی ساری اسی امتحان کی بنیاد پر ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چنتا ہے یا الٹے راستے کو چنتا ہے. وہ بہت نازک سا مسئلہ ہے. ایک دفعہ وہ یاد کر لے نہیں مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے, تو ایسی زبردست قوت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ اسے وہ روک نہیں سکتا. وہ شیطانی طاقتیں بالکل صفر ہو جاتی ہے اس کے سامنے. اور بھائی اگر خود ہی طے کر لے مجھے تو خواہشات کے پیچھے چلنا ہے, سمجھے, تو وہ شیطان وہاں پر بہتانے کے لیے اور نئی نئی چیزیں اس کی خواہشات کو دھوکہ دے کر کے پورا کرنا. خواہشات پوری ہوتی نہیں کبھی بھی, کسی ایک آدمی کی خواہش بھی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی, اسے دھوکہ دیتا ہے. اس کی مثال ہمارے بزرگ حضرات ایسے بتایا کرتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کے جسم میں خواہش ہو جائے اور وہ کھجانا شروع کرے تو اسے کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے, اور اگر نہ کھجا لے دوا لگاوے تو بہت سرسراہٹ ہوتی ہے, پریشان ہوتا ہے. تو وہ مزہ جو ہے وہ بہت وقتی ہے, اور اسے کھجا لیا تو وہ اب تکلیف بڑھ جائے گی اور دوسری جگہ بھی خارج ہو جائے گی, پھر تیسری جگہ بھی, وہ پورا جسم خارج سے بھر جائے گا اور پھر خود کھجائے گا تو وہ خون نکلے گا اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ خواہشات جو پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے دنیا میں, یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ جو لوگوں کی زندگیوں کا تجزیہ کریں گے تو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی خواہشات ایمان والوں کی زیادہ پوری ہوتی ہے غیر ایمان والوں کے مقابلے میں. دنیا میں بھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں دینے کا وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو, کیونکہ وہ دونوں ہی چیزیں مانگتے ہیں. تو میں آج ہی اپنی دنیا آ کر کو مل آپ وہ دونوں مانگتے ہیں, تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے تو آج ہی دنیا تو مل گئی اسے, آج ہی دنیا اسے مل گئی, اور روزانہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ اسے دن بھر محنت مزدوری کر کے گیا ہے, لوگوں کے تان اور تشویش سن کے گیا ہے, اور وہاں وہ گھر جا کر کے اس کو سکون مل گیا ایک دم. اور بچوں نے کہا کہ ارے پاپا آ گئے, اور بس وہ خوش ہو گیا. سب ختم. لیکن جس کو جو اس دولت سے محروم ہو گیا سمجھے, اور وہ محروم کون ہے, دنیا کی طرف نظر اٹھاؤ تو پتہ چلے گا کون ہے محروم. جنہوں نے اس ایمان کا انکار کیا ہے وہ عمومی طور پر اس دولت سے محروم ہو چکے, سمجھے, اور ان کے پاس گھر والی نہیں ہے. وہ ہے گھر والی لیکن وہ گھر والی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو آدھی دنیا تو وہیں سے چلی گئی ہے ہی نہیں, وہ روزانہ گھر جاتے ہیں اور وہ جو سکون ایمان والا بولتا وہ تو نہیں ملتا. وہ اپنے فکر میں ہے اور یہ اپنے فکر میں ہے, اور وہ تو باہر کی بات ہے, وہ شادی کرنے کی منتظر آ رہی ہے تو بیوی کہاں سے آ رہی تھی شادی. اور اچھا حکومت کہہ رہی ہے تو شادی کرو اتنے پیسے دیں گے, سمجھا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے, جب وہ شادی کرو تو پیسے دیں گے اور بیچارے کو خود ہی کمانا پڑے. لیکن وہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ تم شادی تو کرو, ارے بچے تو بڑھاؤ, دیکھو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں اس میں خلل پڑتا ہے, ہم کوئی پابندی اختیار نہیں کرنا چاہتے. سمجھے, عورت الگ کہہ دی ہے اور مرد الگ کہہ رہا ہے. ہم تو آزاد ہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں. سمجھے, ان کے آئین میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں. سمجھے, شروع جو ہے لبرٹی اور لبرٹی آزادی, سمجھے, اور اکویلٹی اور فریٹرنیٹی, یہ کہتے ہیں. حالانکہ فریٹرنیٹی کا بات سمجھنا نہیں معلوم ہوگا ہم کو, کیسے کہتے ہیں بھائی چارے اور مساوات کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہے. ایک بھینس جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے, گھاس کھاتی ہے, اور اس کے سامنے لے جا کر کے اور وہ بہترین قورما لے جا لے جا کر دو کہ بھائی یہ بھی تو جان رکھتی ہے, اس کو بھی تو مساوات ہونی چاہیے. ہم قورما کھارے گئے ادھر بھی بہت کے قورما کرتے ہیں, وہ کھائے گی بچانے, وہ تلاش کرے گی گھاس کو, اور وہ گھاس آدمی کے سامنے رکھ دو بچارا کہہ گئے یہ میرے ساتھ کہنا ضرور ہو رہا ہے. مساوات یہ نہیں ہوتی ہے, جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو وہ ملے, جو جس کا حق ہے وہ ملے, تب تو مساوات بنتی ہے, ورنہ تو مساوات بڑی ہوتی ہے. اگر مساوات ہی کرنی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں وہ تو عورت قوت ہیں, پھر مرد کیسے مساوات کرے گا؟ بچہ تو عورت ہی ہوتا ہے نا, مرد کو تھوڑی ہوتا ہے. اور وہ تو پیٹ میں اٹھاتی ہے 9 مہینے تک اسے, اور پھر وہ دودھ پلاتی ہے, کتنا اس کے اوپر مشکل ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. آپ مساوات چاہتے ہیں تو پھر برابری کا معاملہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف احوال میں انسانوں کو اسی لیے بنایا ہے, اور کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے سے امتحان کے لیے کہ جس حال میں ہمیں رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی صفت یہ ہے. ساری دنیا کے انسان اللہ کی عیال کی طرح سے ہیں. جب ایک آدمی کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں, تو جو اس کی عیال سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا. تو یہ دعوت کی جو محنت ہے, یہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے. جب آدمی کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر وہ نفع پہنچانے کی فکر میں لگتا ہے, اور ہمارا کام جس کی بنیاد پر ہم کو اونچا درجہ دیا گیا ہے, خیر امت ہم کو کہا گیا ہے, وہ اسی صفت پر ہے کہ کہ ہم انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں. ہمارا کام ہے انسانیت کو نفع پہنچانا. تو وہ نفع پہنچانے کا جب ہی ہوتا ہے جب ان سے محبت ہو, اور نفرت ہوتی ہے تو نہیں پہنچاتا, وہ اسے دور بھاگتا ہے. یہ کام جو ہے یہ محبت کرنے ہی کا کام ہے. جب بے غرض ہو کر کے آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے گشت میں ملاقات کے لیے, کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے, دنیا کی غرضوں کے لیے تو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز بھرے چلے جا رہے ہیں, جگہ نہیں ملتی ہے. 300, 400, 500 آدمی ایک ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک چھوٹی سی جماعت بیٹھی ہوتی ہے اس میں, جو اپنے دعوت کے کام کے لیے سفر کر رہے ہیں. بسیں بھری جا رہی ہیں, ٹرینیں بھری جا رہی ہیں, اور روٹس کے اوپر گاڑیاں بھاگی چلی جا رہی ہیں. سب کے ذہن میں ایک کام ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, یہ کام کرنا ہے. لیکن کوئی اللہ کا بندہ انسانیت کی محبت میں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے, اس فکر میں وہ گھوم رہا ہے, اپنی جان و مال کو خرچ کر رہا ہے, لگا رہا ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگاتا ہے جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے. جو میں نے عرض کیا کہ علم کے راستے سے سب سے زیادہ آتی ہے. جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اس میں محنت بہت پڑتی ہے اور باصلاحیت بنتا ہے, تو اس صلاحیت کے ساتھ پھر وہ دعوت کے کام کو کرتا ہے اور زیادہ اس کے نتائج آتے ہیں, کیونکہ اس نے قربانی زیادہ دی ہے, محنت زیادہ کی ہے اور اپنی نیت کو خالص کیا ہے. لیکن محنت تو بہت کی, پڑھے لکھے ماشاءاللہ, اور ماں باپ نے پہلے ہی ذہن بنا دیا تھا ہمارا بیٹا وہ تو دو باتیں ذہن میں, ایک انجینئر بنے گا, ایک ڈاکٹر بنے گا, کوئی باتیں ذہن میں. اب کچھ اور تھوڑی سی کمپیوٹر انجینئر بن جاتا ہے, سمجھے, آئی ٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ فیلڈ کیوں چنی, کہ اس کا اسکوپ زیادہ ہے. اسکوپ کسے کہتے ہیں, کہ اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. وہ صاف بالکل صاف کہا, اسکوپ کا مطلب ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں, تنخواہ زیادہ ملتی ہے, یہ ہے اسکوپ کا مطلب. بالکل یہ مطلب نہیں ہے اسکوپ کا. علم تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اس سے آدمی باصلاحیت بنتا ہے. تو جو کام کرنے کی صلاحیت ایک بڑے بے پڑھے لکھے کے اندر ہے, اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا پڑھے لکھے آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی. اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو پڑھنا لکھنا چاہیے. اور پھر اتنی سی بات سمجھے, جو پڑھیں گے تو صاحب ایسے اسکوپ زیادہ ہے, پیسے زیادہ ملیں گے. بلکہ آج کل تو یہاں تو سارے ہتھیار لڑ کے بیٹھے ہیں, مرد بیٹھے ہیں, تو ہمارے یہاں تو یعنی یہاں کیا حال ہے. علی گڑھ میں تو یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں وہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو لڑکے زیادہ ہوا کرتے تھے, لڑکیاں خال خال نظر آتی تھی, اور اب لڑکیاں جو ہے ماشاء اللہ تعلیم میں بہت آگے ہیں. تو اب ہمارا بابا ایک کالج بھی ہے, وہاں داخلے کے وقت میں پوچھا کرتا ہوں, ارے کیا کیوں پڑھنے جا رہی ہو, تو کیا مسئلہ ہے تمہارا, اور داخلہ نہیں دیتا. لیکن پوچھتے ہیں پہلے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. 100% کا جواب یہ ہے, 100% کا, یعنی ایک 100 میں سے ایک بھی اس کے علاوہ نے جواب دے دیا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ سب پہ کھڑی ہو گیا, پیروں پر کھڑے ہو گئے, کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. وہ جیسا ارادہ ہوتا ویسے ہی ہو جاتا ہے. وہ ایک آدمی ایک مرد ہے, اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہوا ہے, پوری فیملی کی نہیں ہے, خود ہی اپنے خود ذمہ دار ہے, وہ خود ہی ذمہ دار بن جاتی ہے. تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھانی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا, جنہوں نے فیملی ہی کو ختم کر دیا, یعنی فیملی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو دنیا کی زندگی ہی برباد ہو گئی. آخرت تو بعد میں جائے گا, آخرت تو بعد میں ملے گی. آپ کو اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں, اور آپ یقین مانے اچھلتا کودتا وہی ہے جو بے چین ہوتا ہے. وہ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اچھلتا کودتا ہے, دکھاتا ہے کہ میں مرے گا ہوں, کچھ مرے گی ہے تو اچھلتے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں عورتیں ناچا کرتی تھیں, اب وہ مرد بھی ناچتے ہیں, اور اس لیے اچھلتے کودتے ہیں. اب تک کیا ہو گیا, بادل ہو گئے, بادلوں میں سڑکوں پہ جا رہے ہیں, بادل بھی بجا رہے ہیں اور اچھل کود بھی رہے. تو یہ سب بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اندر میں ایک بے چینی ہے, اور دکھاتے یہ ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے. یہ خوشی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارے دل کا سکون جو دنیا میں ملتا ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, یعنی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. وہ تو بے چینی ہی بے چینی ہوگی. ظاہر میں آپ جو چاہے پہنے لگاتے رہیں, وہ جو راستہ ہے جو آدمی اپنے لیے غلط ارادہ کر کے چل دیتا ہے, تو پھر وہ باطل کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اور اگر حق کا ارادہ کر کے آدمی چلے تو حق کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے, اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ آدمی کتنا ہی بہکا ہوا ہے اور بیچ میں ایک دم اباؤٹ ٹرن کرے اور کہے کہ نہیں, میں غلط راستے پہ نہیں چلوں گا, سیدھے راستے پہ چلوں گا, تو وہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری رفتار سے اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے, یعنی توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے ہر وقت کھلا رہتا ہے. آدمی دستک ہے غلطیاں کرے, معافی کرو, لیکن پھر وہ ہو گئی اور پھر معافی مانگتا ہے تو پھر معاف کر دیا جاتا ہے. ارے وہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. وہ جب تک بھی کہتا رہے گا کہ نہیں میں اب صحیح چلوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جتنی غلطی کی ہے اور وہ فرشتوں کو بھی بڑھا دے گا. یہ جو بیٹھے ہوا ہے کرامن کا بھی معاف کرنے کا یہ مطلب ہے, سب معاف ہو جاتے ہیں. آدمی ارادہ کرے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگانا ہے. ایک تو باصلاحیت بننا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے تو دعوتی کا کام کرنا ہے, پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور نہ یہ کہ تم نے محنت کرنا بھی چھوڑ دیا, وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو باصلاحیت تو ہم کو بننا ہے. کبھی مومن کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کمزور مومن سے. تو قوت اور ذوق جو ہے وہ دنیا کا ہے, وہ جو قوت ہے وہ اندر کی قوتیں ہوتی ہے, آدمی کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے. تو آج کے زمانے میں وہ علم کی قوت ہے, طاقت ہے جو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے, تو اس کے لیے محنت کو پوری کرنا چاہیے. ہر طالب علم کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ فرسٹ کلاس فرسٹ فور ٹاپ کرے گا وہ اپنی کلاس میں اور پوری یونیورسٹی میں اور پورے ملک میں بالکل ٹاپ رینک پر آئے گا. لیکن ارادہ کچھ اور ہونا چاہیے کہ اس صلاحیت کو مجھے اس کام میں لگانا ہے جو کام میرے ذمے کیا ہے. وہ نوکری تو مقدر کی مل جائے گی, یا کاروبار جو مقدر میں ہے اس سے جتنی روزی ملنی ہے وہ مل جائے گی. پڑھ لکھ کر کے آدمی ملازمت بھی کرتا ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے, کارخانے کو ہوتا ہے, جو بھی کام کرے, سمجھے, جو مقدر میں ہے جتنا ملنا وہ کہیں جانے والا نہیں ہے, وہ ملے مل کر کے رہے گا. لیکن اتنی بڑی نعمت جو علم کی دولت مل رہی ہے, جو باصلاحیت بنا رہی ہے, اس کو اس کے لیے یہ ارادہ اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ انسانیت کو ہلاکت سے بچا کر کے اور ترقی کے راہ پر وہ آ جائے, اس بات کی محنت کرنی ہے. اور وہ محنت بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطانی جو محنتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہے. لیکن حق کی محنت آسان ہے, صرف اتنا سا سمجھانا ہے لوگوں کو کہ بھائی کرنے والی رات تو اللہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اور بہت بڑی کامیابی کہنے کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر دے جائے, کوئی اتنی بات سمجھا رہی ہے. یہی نہیں سمجھتے لوگ, باقی سب سمجھتے ہیں. بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں اور بڑے بڑے فلسفے وہ بیان کر دیتے ہیں, کتابیں لے جانتے ہیں زندگی کیسے کیسے گزارنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, لیکن انہیں اتنی کی بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. یہ نہیں جانتے, کسی کا پتہ نہیں. جو نبیوں نے ہم کو بتایا اور ہر نبی نے ایک ہی بات کہی ہے, الگ الگ باتیں نہیں بتائی. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ایک ہی بات کہی ہے, اور وہ بات یہی ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے, تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا, تم آخرت کے لیے بنا. اور اللہ ہی بنا ہے, اللہ ہی ہمارا رب ہے, وہی ہمیں کامیابی دے گا, وہ مالک یوم الدین ہے. یہ انسانوں کو سمجھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری دعوت ہے وہ چیزوں کی طرف کو بلاتے ہیں, یہ حاصل کر لو, یہ حاصل کر لو, یہ حاصل کر لو. دنیا کی چیزوں کی عظمت دل کے اندر لے کر کے آنا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزوں کی عظمت کے ساتھ جو خواہشات کے پورا کرنے کی اندر میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے, اور اسی کے پیچھے رات دن لگ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی کام بچتا نہیں ہوتا ہے. اور آدمی یہی سوچتا ہے کہ میری خواہش جو میں نے اچھا سمجھا ہے, جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ کیسے پوری ہو, اسی کو کامیابی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. گرو اور دوستوں, یہ دعوت اس لیے بہت آسان ہے, لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ کوئی کوئی فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف اپنے وقت کو فارغ کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے، اور وہ بھی اپنی مسجد کی جماعت جہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں جو وقت کی وہاں کی جماعت تیار کر کے اور پوری دنیا میں نکلنے کا ارادہ کر لیا جائے، اور وہ اعمال کش کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے جن میں کچھ نہیں خرچ ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی، دنیا کے کاموں میں پڑھنے لکھنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں بہت محنت چاہیے، اور فیلئر بہت ہوتا ہے، سمجھے؟ یعنی آدمی نے ارادہ کیا کارخانہ چلانے کا اور نہیں چلا، دکان چلانے کا ارادہ کیا اور نہیں چلی، پیسے بھی لگائے، بڑی محنت کی، رات بھی بیٹھا ہے، نہیں چلتی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، وہ جو کسی کے پاس گیا لسٹ میں وہ نہیں آیا، لیکن تمہارا تو سب لکھ لیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت پھیلنی تھی وہ بھی پھیل گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ارادہ جس سے بات کرنے ہم گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہو، حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم ہو، جب اس زمانے میں کہا انہوں نے کہ امریکہ کا نام لیا انہوں نے کہ امریکہ میں ایک برائی شروع ہو گئی، تو اس کو مٹانے کے لیے اپنے محلے میں گشت شروع کر دو، وہ مٹ جائے گی، یہ فرمایا، تو وہ گشت تو یہاں ہو رہا ہے، آپ اپنے محلے میں اپنے نام اپنے جاننے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کو ذمہ داری اور ان کی تشکیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں گھر نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس کا اثر ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ میں، جو کہ اس نے ارادہ کیا ہے، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا ہے کہ لوگ کیسی بغاوت کے اوپر کھڑے ہو گئے، سمجھے؟ سبحان اللہ نے انسان جو ہے، انسان کو طاقتیں تو دی ہیں، لیکن اس کے اوپر رحم اور کرم کر کے کم طاقتیں دی ہیں، اگر بل بس اللہ رزق اللہ آگے دیکھ رہے بڑا تین دن سے بدلے معاشا، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو روزی تو دیتا ہے لیکن ذرا تھوڑی تھوڑی دیتا ہے، اگر بالکل اوسائی دے دیں تو اتنا فساد مچائیں گے یہ کہ دنیا میں بالکل چین امن کا نام ہی نہیں رہے گا، اتنا فساد مچائیں گے، اس کے اندر مادہ ہی ایسا ہے، وہ ایک دم مالدار ہو گیا تو غریب ہو گیا، ایک دم بہت طاقت صحت مند ہو گیا پھر بیمار ہو گیا، تو وہ ایک دم بہت سمجھ رہا ہے کہ میں ہم چو دی گئے گے، اور میں بہت جاننے والا ہوں، عمر ہوا کہ اس سے جاننے والا دوسرا آ گیا تھا، تو وہ اس کی نیچے آتا رہتا ہے تاکہ وہ قابو میں رہے اور بغاوت نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب ایسے ہی بنائے تاکہ وہ بغاوت کے بجائے وہ اپنے کو توازوں میں رکھے، عبدیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندگی چاہتے ہیں، عبدیت چاہتے ہیں، سمجھے؟ یعنی وہ اپنے کو غلام، جیسے غلام ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں غلام کو، سمجھے؟ غلام عربی میں غلام، تو وہ وہ بندہ اور غلام, تو آج کل تو غلام ہوتا نہیں ہے, غریب ہوتے ہیں, لیکن وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہے جو آقا کہہ دے بس وہی غلام کو کرنا ہے. جیسے وہ قصہ ہے محمود اور ایاز کا, سمجھے, تو وہ غلام ہے اور وہ آقا ہے, بادشاہ ہے اور وہ غلام ہے. تو یہ پہلے نسبت ہوتا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعالیٰ ہمارے لیے اس بندگی کو مسد فرماتے ہیں. بندہ اسی کہتے ہیں کہ آقا کا جو حکم ہے, آقا کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہر وقت رہے, یہی اصل بندگی. اصل بندگی اسی کو کہتے ہیں. وہ بڑا تم کو بڑا سب نے سنا ہوگا حضرات نے, وہ دلچسپ قصہ ہے محمود ریاض کا, کہ وہ بہت پسند کرتا تھا اپنے اس غلام کو ایاز کو, جو محمود بدرلی ہے جس نے سارے ہندوستان کو فتح کیا, انتالیس دفعہ حملہ کیا اور ہر دفعہ کامیاب ہوا ہے, واحد بادشاہ ہے, اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے پورے نہ مغلیہ سلطنت میں ہوتا تو 800 برس. تو وہ اپنے اس کو بہت پسند کرتا تھا, اور کہا کہ لوگ جو ہے بہت جاننے لگے اس سے کہ یہ غلام ہم وزیر صاحب ہے, ہماری بات تو سنی جاتی ہے اور اس کی بات کا پتا, بڑا بادشاہ جو ہے دھیان دیتا ہے. تو پھر وہ انہوں نے اس میں امتحان کے لیے وہ ایک موتی منگایا خزانے سے, جو سب سے زیادہ قیمتی موتی تھا, اور اس کو وزیر صاحب کو دیا کہ بھائی کیا ہے یہ صاحب, یہ موتی ہے, یہ تو خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے, اور کہیں اسے توڑ دو. اب وہ ایک دم گھبرا گیا کہ سارے خزانے کی آدھی قیمت تو اسی موتی میں ہے, اور بادشاہ کہہ رہا ہے توڑ دو, کیا ہو گیا اسے. اب اس نے کہا کہ جی وہ دو معاف کیجیے گا, اور جب معاف کیجیے گا تو میں کہا اچھا دیتا ہوں, وہ دوسرے کو دیا, اس نے بولی ہے بھی کہہ رہا تھا. آخر میں اس نے ایاز کو دیا کہ فرمائیے کہ کہیں سے توڑ دو, اور اس نے اسی زور سے زمین پر دے تمہارا ٹکڑے ٹکڑے, اور پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. تو ارے ایاز اسے توڑ دیا, جی معاف کیجیے گا, اسے غلطی ہو گئی, ارے تو پورا کیا پھر کیا غلطی ہو گئی. تو پھر اس نے سمجھایا کہ دیکھو تم سب نے میرے حکم کو توڑا ہے اور اس نے موتی کو توڑا ہے, یہ فرق ہے تمہارے اندر اور اس کے اندر. تم نے اس موتی کو قیمتی سمجھا اور اس نے میرے حکم کو اصل سمجھا, یہ بندری کہلاتی ہے. بہت مشہور یہ قصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے بن جائے, یعنی اس کے حکم کے تابع ہو کر کے, یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ کے احکام ہم کو پہنچے ہیں, قرآن پاک کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, اور علماء کے ذریعے سے, وہ ان کی پابندی کرنے والے ہم بن جائیں, ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا کیا حکم ہے, اس کی طلب, اس کی جستجو اور تلاش. اصل علم جو ہے وہ یہی ہے جو کامیابی تک آدمی کو لے جائے گا. ہم علم حاصل کرتے ہیں ترقی کرنے کے لیے, باصلاحیت بننے کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے اہم صلاحیت ہے وہ یہی عبدیت کی اور تواضع کی ہے. یہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے, اور وہ پیدا جو تواضع ہے, تواضع اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے ایمان والے سے اپنے کو کمتر سمجھنا. ایک ایمان والا ہے, وہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے, وہ باہر سمجھ اس کے لیے, اس کے میجرمنٹ کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے کہ کتنا ہے اس کے دل میں. اپنے بارے میں تو آدمی سوچ سکتا ہے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے ذات پر کتنا بھروسہ ہے اور اپنی جیب پر کتنا بھروسہ ہے, اپنے بارے میں جاتا ہے, لیکن دوسرے کے یقین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ چھپا ہوا ہے. تو اگر اصل اکرام مسلم یہ اسی لیے ہے, جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے دوسرے بھائی کا. اگر وہ مسجد میں نہیں آتا اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھا ہے اس نے, تو وہ مجھ سے بہتر ہے. یہ اس کی مطلب ہے تواضع کا. وہ صفت اپنے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں کرنی ہے. ایک ایمان والے ہیں اور ایک بیچارے ایمان سے محروم ہیں, یہ امید کی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی وہ ایمان میں آ جائیں گے. اور وہ ایمان سے محروم ہیں یہ ہماری غلطی ہے. ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے کو ایسا پیش کرتے کہ وہ ایمان کے بغیر رہتا ہی نہیں, تو یہ ہماری غلطی ہے. لیکن یہ احساس جب ہی پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس محنت کو کریں گے. ایسی آسان محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم کو عنایت فرما دی ہے کہ صرف چلنے پھرنے اور سنتوں کو اختیار کرنے ہی سے یہ دعوت وجود میں آ جاتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ صحیح زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جماعتوں میں جا کر کے جو جماعت کے امیر صاحب ہیں وہ بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بلکہ تقریر جماعت میں جا کے جو کی جاتی ہے وہ اصلاح اس کا مقصد ہی نہیں ہے. جماعت میں جا کے جو تھوڑی دیر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی جاتی ہے کش کرنے کے بعد, تو وہ تشکیل کے لیے کی جاتی ہے, وہ اصلاح کے لیے نہیں کی جاتی. وہ مجمع جو بیٹھا ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے, یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. وہ تو علماء کا کام ہے, علماء سے آپ وہ جلسہ کرائیں اور وہ تقریر کریں, بھائی وہ بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. ہمارے بیان میں تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو تعلیم کے حلقے میں آدمی خود سیکھ لیتا ہے, اس لیے اعمال کے فضائل, اعمال کی قیمت, اعمال کی اہمیت اس ماحول میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے 3-4 گھنٹے کہ بار بار یہی سنے کہ نماز سے کیا فائدہ ہے, نماز کتنی اہم چیز ہے اور سچ بولنا کتنا اہم چیز ہے, ماں باپ کی خدمت کیسی ہے, ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے, امانت داری کیسی بڑی چیز ہے اور دیانت داری کتنی بڑی چیز ہے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا کیسی بڑی چیز ہے, کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے, یہ فضائل اور اس کے خلاف چڑھنے پر بعید ہے. اس کو بار بار سن لیا جائے, یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا, یہ بات بات میں کہتے ہیں ابھی تبدیل والوں کو یہ کتابیں ملی ہیں, سمجھے, ہر وقت ہر وقت یہ بھی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. بہت بہت اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کوئی نظریہ, یہ کتابیں کوئی نظریہ پیش کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے, یہ تو اعمال کے فضائل ہیں. قرآن پاک میں جو فضائل نماز لکھی, تو قرآن پاک میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ جمع کر دی, احادیث میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ جمع کر دی, اور کچھ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کے واقعات جنہوں نے نماز کرامت کے واقعات بیان نہیں کیا درشن رہے میرے انہوں نے کرامات کے دو بڑا بزرگ مواد اڑ گئے, ہمیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکے. وہ تو ایسی زبردست نماز پڑھنے والے تھے, معلوم ہوا کہ پیروں کا ورم آ رہا ہے اور پڑھے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں, تو واقعات سے آدمی متاثر ہوتا ہے. ایک تو قول سے متاثر ہوتا ہے, لیکن قول سے بھی زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے تو واقعات میں عمل ہی سپیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا کیا. تو اس لیے وہ واقعات صحابہ کے حکایات صحابہ لکھوائی گئی سمجھے, وہ اتنی زبردست کتاب ہے حکایات صحابہ, پوری زندگی کو بدل دیتی ہے. اور اسی طرح سے بہت سے واقعات فضائل نماز میں فضائل ذکر میں جو ہماری جو ہمارے نصاب کی نو کتابیں ہیں سمجھے, جو تعلیم کے اندر پڑھی جاتی ہے, حکایت صحابہ پڑھی جاتی ہے اور فضائل نماز ہے, فضائل قرآن ہے, فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے, اور ایک مسلمانوں کی بستی کا احتجاج ہے اور فضائل صدقات ہے, اور پھر رمضان کے مہینے میں فضائل رمضان, اور کیا کہتے ہیں حج کے موسم میں فضائل حج, یہ نو کتابیں ہیں. یہ ساری فضائل سے متعلق ہیں, اعمال کے فضائل. عمل عمل جو ہوتا ہے سمجھے وہ فضائل چکھارے یا عبادات کے, تو نماز اور قرآن اور دیگر وغیرہ میں جمع کر دیے, اور فضائل صدقات میں مخلوق کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیے, اور آدمی کی زندگی ایک دم پلٹ دی ہے, ایک دم پلٹ دی ہے. ہمارے یہاں ایک طالب علم وہ جماعت میں گئے, تو وہ اسے کہنے لگا امیر صاحب کیا خیال ہے میں اپنے ابا جان کو خط لکھوں؟ تو ہاں جی ضرور لکھ دو. کیا لکھا, کیا بات ہے, پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ کہیں کہ میں اپنے ابا سے اور امی سے 10 سال سے بول رہی ہوں, میں ناراض ہو گیا تھا. میں نے 10 سال سے ان کو بات نہیں کی. اب آپ ایسی ایسی باتیں پڑھ رہے ہیں کتاب میں, تو مجھے تو بہت کیا کہتے ہیں شرمندگی پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو کیا میں سر لکھ دوں؟ آپ ہی لکھ دوں, ٹھیک نہیں چاہیے سمجھے, تو پھر خط لکھا اسے. اور آپ سوچیے ایک اولاد ہے اور ماں باپ محبت کرتے اسے, اور 10 سال سے پالا ہوا ہے, اور پھر اس کا خط پہنچا محبت کا, کیا حال بنا ہوگا؟ کتنی بڑی چیز ہے, فضائل کی کتابیں معمولی نہیں ہیں. وہ 10 سال سے روٹا بھاگا دینا ہے, کیا ہو گیا یہ ماں باپ اور اس کے اس تعلیم کے ہاتھ میں پیش میں سے سارے دھل گئے, سیدھا ہو گیا اور ماں باپ کی اولاد بن گیا. زندگیاں ایسے پلٹتی ہیں, اتنا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں پلٹ گئی بغیر بیان کیے ہوئے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کو بیان کرنا آتا بھی نہیں ہے, اور نہ بیان کرنا تبلیغ میں سکھلایا جاتا ہے, کیونکہ غلط فہمی بہت ہونے لگتی ہے بیان کرنے سے. وہ ہے کہ میں تو بزرگ بن گیا اور اسی کو تو قربان کرنے گئے تھے, اور وہ بزرگ بنے تو لوگ سب سر بٹانے لگے, یہ لوگ اسی بتا رہی, وہ تو آپ سے باہر ہو جائے گا. اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے راضی کر رکھے تھے اس نے. سمجھے دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, ایک مال ہوتا ہے اور ایک پھول ہوتا ہے, یہ دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مال ہوتا ہے اور ایک جاہ. سمجھے اور ہمیں جو دین کا کام کرنے کے لیے بتایا ہے وہ ان دو ہی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے بار بار, مجاہد کی سبھی رائے پھر اموار خوشی. اپنے آپ اپنے 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 گاڑی پسینے کی کمائی ہے, اسے اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں, لے کر کے جاؤ سمجھے, اور اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کرو. اپنی پوزیشن اور اللہ کے واسطے سمجھے, اللہ بہت اونچی پوزیشن دے گا سمجھے, کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب دعوت پیش کی دعوت پیش کیا تو اسلام سے پہلے ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے, اس سے پہلے سارا عرب ان کو سر پہ بٹھاتا تھا اور وہ سب سے بڑے آدمی تھے عرب میں, کیونکہ حضرت اسود کے لیے جب انہوں جب یہ جھگڑا ہوا کہ چودھری لوگ جمع ہوئے کہ میں رکھوں گا میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے اور میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے, آپس میں لڑتے تھے تو وہ حضرت اسود پر لڑ رہے, تو پھر اب وہ لڑائی شروع ہونے والی ہے تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ارے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو اس آدمی سے فیصلہ کراؤ, یہ بہت ٹھیک آدمی ہے آپ بتائیے, جو بالکل ایک دوسرے کو مرنے مارنے کو تیار ہے اور ان کو دیکھتا ہی سارے نیچے آ گئے, اب یہ جو فیصلہ کر دے وہ جو بات ہے, تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, اور انہوں نے بنوایا کہ اچھا بھائی تو چادر بھجوائیے اور اس پر رکھ دو حضرت اسود کو, اور چاروں دونوں کو یہ جتنے سردار ہیں نا وہ سب پکڑ کے چلے, اور وہاں سارے کعبہ کے پاس عمارت کو لے جا گئے اور پھر اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا اور سب خوش ہو گئے, اور کتنی بڑی پوزیشن ہے سمجھے, اتنی بڑی پوزیشن والا اور جب باران کی چوڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا تم میری بات مانو گے, میں کہوں گی میں دشمن ہے مان جاؤ گے, ہاں بالکل آپ تو سچے ہیں آپ تو ہمارے دار ہیں اور آپ تو ایسے ہو رہے تھے, اور کہیں کہ داری داری دے دو, ارے صاحب جو ناراض ہوئے ایسے بلت کر کے بھاگیے جیسے وہ جانور دل کے بھاگتا ہے, اور کہیں گے لو یہ کیا بات ہے اس کے لیے ہم کو جمع کیا جا, اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو گالی بکتا ہے, بتائیے وہ معبودوں کو کام کرے گا, تو وہ الزام تراشی اور ایک بھی ایسا نہیں جو ان کے دوست بچاؤ سارے دشمن مر گئے, تو وہ جو پوزیشن دی نا اس کو نیچے لے آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایسی پوزیشن دی نہ کسی کو دنیا میں آج تک ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی, وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں عطا فرما لیا, پڑھنے کے بعد تو مقام محمود ملے گا لیکن دنیا ہی میں نہ کسی بادشاہ کو وہ مقام ملا اور نہ کسی شہنشاہ کو ملا اور نہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو ملا ہے جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی پر, کہتے ہیں کہ جتنا دعوت کے کام ہے دین کی نسبت پر مجھے ستایا گیا ہے اسی کو نہیں ستایا گیا, وہ بڑے ہیں تو اسی کے اعتبار سے ان کے اوپر یہ اعزاز ڈالے گئے تاکہ وہ مثال بن جائے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے, ہمارے اوپر وہ مجاہدات نہیں پڑیں گے, سمجھے, وہ ہدایا کے صحابہ میں جو قصہ ہی شروع کیا ہے تائف کا کتنا خطرناک ہو اور کیسا وہ ماحول ہے جس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے, اور وہ تائف گئے ہیں سب سے یعنی جہاں کی تکلیف ہے بالکل سر سے اوپر پہنچ گئی تھی, تب یہ سوچ کے گئے تھے کہ ان کو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ مان لیں, اور وہاں یہ معاملہ کیا ان لوگوں نے, آپ تصور کر سکتے ہیں تو صحیح راستے سے جائیں تو 150 کلومیٹر کے قریب ہے وہاں سے, اور کوئی راستہ تھوڑی تھا اس وقت وہاں کوئی سڑکیں بھری ہوئی تھی, وہ پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر کے وہاں سے گئے, کتنے دن میں پہنچے ہوں گے اور کتنے دن میں وہ زخمی حالت میں واپس آئے ہوں گے, کتنے بجائے رات پڑے, تو وہ ستایا گیا اور ستانے پر سمجھے کوئی شکایت نہیں بلکہ میری کمزوری ہے مجھے یعنی وہ جو دعا ہے وہ بہت اہم دعا ہے اس وقت کی تو اس میں دعا میں یہی کہا ہے کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کی اور قلت حیلتی یعنی مجھ سے صحیح پلاننگ ہو نہیں پائی یہ کہہ رہے ہیں یعنی صحیح ترتیب سے میں دعوت کے کام کو نہیں کر سکا اس کا اعتراف جو سید الانبیاء ہے اور جن سے زیادہ حکمت کو جا نہیں سکتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اسے کام صحیح نہیں ہوا وہ ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے اور اتنا لوڈ ہمارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا اسی لیے آج کے زمانے میں یہ کام ساری دنیا میں ہوا سمجھے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھا ہے جب لوگ اپنے کو ایمان والا بتانے سے ہی گھبرا دیتے سمجھے یورپ میں اور امریکہ میں اور پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والا ہے اور پھر تھوڑا سا کشت اور ملاقاتیں کرنے کے بعد ایسا قلب ماہیت ہوا کہ وہی جو اپنا نام بتانے کو تیار نہیں اور وہ سر کے اوپر پگڑی اور لمبا جنابہ پہن کے اور پالور ہو رہے فخر کے ساتھ کہ آنا ایمان والے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے تو ایک ٹرک والا وہ ذرا سورج نکل رہا تھا یورپ کے ملکوں میں اب تو نکلنے لگا پہلے سورج بھی نہیں نکلتا تھا مطلب یہ کہ امر بہت رہتا تھا وہاں ٹھنڈا بنڈا پڑ دیا تو ٹرک والے نے اوپر ریڈ لائٹ پر گاڑی کھڑی ہو گئی ہماری کار بھی کھڑی اور وہ ٹرک بھی کھڑا تو اس نے ٹرک والے نے کہا اس سے جو ڈرائیور ہے اگر تھا وہ پگڑی باندھے ہوئے اے کیا سمجھتے ہو سورج اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سورج نہیں رہتا ہے ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے اپنے آپ کو تو خوش قسمت میں سمجھو ہم تو خوش قسمت ہے تو فوراً اس نے جواب دیا وہ تمہارے لیے نہیں آیا ہماری وجہ سے آیا اور ریڈ لائٹ ختم ہو گئی اور چلے اور یہ ہمت کی بات ہے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسی بات کہہ دیتا تو وہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایمان والوں کے سے کپڑے ہی پہن دیتا وہ اپنے آپ کو اس رنگ میں خود کو بہت کہہ رہی تھے کیونکہ یہ 18ویں صدی 19ویں صدی اس میں تو ساری دنیا کو چار پانچ ملکوں نے غلام بنا لیا تھا ایک انگلینڈ ہے جو ہمارے اوپر حکومت کرتا تھا ایک فرانس ہے اور ایک کیا کہتے ہیں وہ ہے یہ اسپین ہے اور ایک پرتگال ہے اور ایک ہالینڈ ہے تو یہ پانچوں ملکوں نے ساری دنیا کا قبضہ کر لیا اور 100-200 سال میں وہ ان کی تعلیم سے ان کے طریقوں سے محروم کر دیا بالکل وہ بنا نہیں دوسری چیزیں اور پھر آزادی دے کر کے بھاگے تو وہاں ملکوں میں کچھ تھا ہی نہیں ہو گئے اور پہلے ترقی ہو رہی تھی اب وہ سارے نیچے آ گئی تو یہ سب مزدوری تلاش کرنے کے لیے کوئی یورپ کو بھاگا کوئی امریکہ کو بھاگا کہاں بھاگا تو وہ جو کچھ اسلام تھا اسے بھی اپنا وہیں رکھ کے چلے گئے یہ ہوا ہمارے ملک میں انگریز صاحب تھے وہاں بھاگے لوگ وہاں چلے گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا. سن 1952 میں ڈاکٹر ذاکر حسین وہ گئے انگلینڈ, اور وہ مرنا یہاں سا کنگلا رہے کے کنٹیکٹ میں آ گئے تھے, اور انہوں نے سب سے پہلے گشت کیا وہاں انگلینڈ. تو انہوں نے بتایا, ہم ملاقات لے گئے تھے جب صدر, جب وہ صدر صاحب تھے نا ملک کے, بغیر کہ ایک مسجد تھی وہاں, اور وہ قادیانیوں کے قبضے میں تھی. بوکنگ ان لگایا وہاں پر تھی پورے ملک میں. اور پھر جب تمام کم گئے اپنے نماز نماز لے کر کے پیچھے آ کر, تو 8-10 مسجدیں اس وقت بن چکی تھی, اور اب سینکڑوں سے تجاوز کر کے ہزاروں ہو گئی ہیں. یہی حال فرانس کا ہے, یہی حال جرمنی کا ہے, یہی حال کیا کہتے ہیں اسپین کا ہے. سب جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی معمولی سی شرط پھرت سے ایک دم تبدیل کر دیا. کوئی تقریر نہیں کی گئی, اور کوئی لٹریچر, سبجیکٹ لٹریچر کا لکھنا وہ بہت اہم ہے اسلامیات اور موجودہ احوال میں, اور اس کے مطابق کتابیں لکھنا. لیکن ہر ایک کو اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, وہ علماء کا کام ہوتا ہے. ہمیں تو 100% امت کے ایک ایک فرد کو یہ کام کرنا ہے. اس لیے ادھر بہت آسان رکھا گیا ہے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جاؤ, اور ساری دنیا میں اپنی جان اپنے مال لے کر کے گھومو, اور اپنے کو محتاج بنا کر کے کہ میں سنتوں کے سیکھنے کا محتاج ہوں, اور اس 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 تصور کے ساتھ اپنے چار مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نکل جاؤ. یہ اتنا آسان سا کام ہے جو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. لیکن باصلاحیت آدمی طریقے سے رہے گا, اور بے صلاحیت آدمی بے صلاحیت اپنے بے ترتیبی سے کرے گا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, وہ جو پرانے زمانے کی ان کی قربانیاں ہیں, اور انہوں نے اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کیا ہے, لیکن اب دعوت کے کام کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ تو ادھر پڑھ رہے تھے سمجھے, اور اپنا اچھی ڈگری حاصل کر رہے تھے, اور نیت کچھ بھی تھی, لیکن اب تو نیت بدل گئی, اور بس اس صلاحیت کو ہم دعوت کے کام کے لیے استعمال کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر قبول کروا دیتے, اور کیا کہیں, ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف کو آنے کا, اور ہدایت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں. آپ ہی کے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, حیدرآباد نے تو عجیب و غریب شخصیات پیدا کی ہے. ان کا نام ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہے. وہ پورے یورپ اور ترکی کے تبدیلی میں بنیادی ہاتھ اس آدمی کا ہے, جو یہی کہ ہے حمید اللہ صاحب. ان کا 2000 میں انتقال ہوا, تو میں جب گیا تھا 1966 میں, تو مولانا علی میاں صاحب نے انہیں کے نام پر چلنا تھا کہ یہ طالب علم ہے, اس کو ذرا سا رہبری کر دینا تھوڑا سا. علی میاں صاحب بھی بڑے آدمی, اور ڈاکٹر علی اللہ صاحب تو میں پہچانتا بھی نہیں تھا, مر گیا اور بڑے علی سے آدمی. لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ کس طرح سے ایک ہی وقت میں 35 کتابیں تعلیم کر رہے ہیں, 35 کتابیں قرآن پاک کی کا ترجمہ, اور پھر اس کی تفسیر فرینچ میں, اور ٹرکش زبان میں, اور انگریزی میں, اور اردو تو ہم کی اپنی زبان تھی, اور یہیں سے گئے ہوئے تھے. ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو ان سے میں نے اس لیے ان کا قصہ سنایا کہ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ارے ان سے بے تکلفی کرنے لگے تھے وہ جھگڑی آ رہی ہے تو آ کر کے جو ہے ہمیں کرنا پڑا تو ہمیں کرنا پڑا تو کیا کر دیا اپنا آ گیا تمہارے اندر تو میں نے کچھ نہیں کیا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کرنا پڑا نہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ ہی کے پاس آئیں گے سارے سارے یورپ کو معلوم ہے کہ یہ یہی آدمی ہے کم سے کم فرانس کو تو پورے کو معلوم تھا اور وہ لوگ اپنے گرجاؤں میں بیان کرنے کے لیے بلاتے تھے اسلام کے اوپر لکشن ہو سمجھے وہ شخصیت ہے وہ اگر آپ کو کیا ہے اگر یہ میرا ٹائم برباد کر دیں نہیں شاہدہ کرتے نہیں کریں گے کہیں گے آگے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر کہہ دیں ٹھیک ہے وہ اس کو پانچ دفعہ چھ دفعہ سات دفعہ ہر ایک مشہور آدمی جو اتنی تعلیمات کر رہا ہے اور تسلیم اور اس کے پاس اتنا ٹائم تو آئے تو وہ کیا ہے اور وہ کہہ چلا جا رہا ہے تو اسے کچھ پتا نہیں کہ پڑھا لکھا اور محبت میں کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے اور ایسی جگہ رہتے تھے وہ کہ وہاں نیچے بھی نہیں تھی پانچ ہی مندر پہ رہتے اور جب میں ان کے کمرے میں گیا تو پورا کمرہ جو ہے سارا کتابوں سے بھرا ہوا کتابیں چار وغیرہ کتابیں کتابیں اور بیچ میں بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم بدل مائی وہ جو غیر یعنی اس وقت یہ حال تھا کہ وہ اپنے ادھر کو جا رہے تھے غیروں سے شادیاں کر کے اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا اور پھر غیر جو ہے ادھر کو آنے لگے بالکل اپنے تو اپنے نہیں ہی غیر ادھر کو آنے لگے نوجوان یہ خود بخود ہوا بالکل کسی نے ہمارے جماعتیں جاتی ہے بالکل غیر مسلموں میں بات نہیں کرتی سمجھے ہمارا گنج جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا گنج کرتے ہیں سمجھے کوئی غیر آدمی سن رہا ہے تو سنے پوچھ رہا ہے تو ہم اسے جواب دے کہ ان کے پاس کبھی نہیں ہے ہمارے کشت کا ایک اسلوب ہے ایک ترتیب ہے اور ہم مسجد میں بیٹھ کر کے تعلیم کرتے ہیں وہیں پر ماحول بناتے ہیں اپنے آپ کو بھی مسجد ہی تک محدود رکھتے ہیں باہر جاتے ہیں پھر کشت کرنے کے لیے آدھا پون گھنٹہ اور پھر جواب بتا دیتے ہیں لیکن اسی سے سارا ماحول بدل کر رکھا کیونکہ جو جماعتیں گئی انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا اور انہوں نے اپنے گھر اور کاروبار کو اور اپنے ملازمت کو اس وقت کے لیے خیر بات کر کے وہ چلے گئے مستقل نہیں چھڑوایا جاتا بلکہ کچھ وقت کے لیے میں چھوڑ دو اور پھر آ کر کے اسی کام میں لگ جانا یہ اتنی قربانی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے عالم کے اندر ماحول کو بدلا ہے آج بھی اگر ہم سمجھے کہ ماحول تو خراب ہوتا ہی رہتا ہے اور سماجی قوتیں کس شکل میں دنیا میں آ جائے گی سمجھے ابھی تو بیماری کی شکل نہیں آتی ساری دنیا کو قبضہ کر لیا تو لوگ جو ہے جو دعوت کے کام سے منسلک نہیں وہ تو اتنے مایوسی میں آئے کہ پر جس کو کوئی اختیار نہیں وہ اب تک جو ہے وہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں ارے بھائی ملنا نہیں چاہیے وہ ہمارے یہاں حساب ہے وہ اوپر سے وہ سبزی کے لیے وہ اوپر سے ٹول ڈالتے تھے وہ صاحب جو ان کے خادم ہیں وہ وہاں سے سبزی اس میں ڈول کر رکھی اس پر سے پیسے آئے وہ لے کر کے وہ اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے خادم کو وہ ڈیڑھ سال تک یہی حرکت کرتے تھے تو وہ اتنا ڈرے ہوئے ڈرنے بھی ٹھیک ہے احتیاط کرنا چاہیے بیماری سے احتیاط کی جاتی ہے لیکن وہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو ایک دم چھوئی ہوئی بنا لے گا. یہ تو بھائی بنانی ہوئی ہے, یہ تو دعوت کی محنت ہے. اس کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی یہ جو چیزیں آتی ہے نا ماحول کو خراب کرنے والی, یہ بھی سب آ جائے گی. یہ آتی بھی رہے گی اور جاتی بھی رہے گی, بشرطے کہ ہم مایوس نہ ہوں اور ہم اپنی محنت کو پابندی سے کرتے رہیں. ہمارا چار مسجد رہے, چار مہینے ہیں, مہینے کے تین دن ہے مقامی کام کا, یہ معمولی سا ایک مثال ہے. آج بھی طے کر لے تو آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشغول سے مشغول آدمی اس نصاب کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے. بھائی اس کے لیے خاص طور سے جو طالب علم ہے یا اساتذہ کرام ہیں ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی تعلیم سے فارغ ہونے پر انہیں پہلے چار مہینے لگانے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کاروبار میں جانا ہے. تو بھائی آپ اگر اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس سال کون کون تیار ہے اس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے.